أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ درس قرآن کا یہ سلسلہ ہمارے پاس موضوعاتی اعتبار سے چلتا تھا. موضوعاتی اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی ایک موضوع سے متعلق، کسی ایک مضمون سے متعلق، کسی ایک بات سے متعلق، جہاں جہاں متفرق جگہوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ہیں ان میں غور و فکر کیا جائے. وہ کسی ایک جگہ کی ایک آیت کا سبق نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس بات سے متعلق قرآن پاک کی بہت سی جگہوں کا گویا وہ سبق ہوتا تھا. اور یہ قرآن کریم میں بہت ہی زیادہ ہے کہ ایک بات مختلف اسلوبوں سے، طریقوں سے، انداز سے اور مختلف نتائج کو مرتب کرنے کے لیے الگ الگ بیان کی گئی ہے. ایک ایک بات دس دس جگہوں پر بیان کی گئی ہے، بیس بیس جگہوں پر بیان کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ یہ مضمون ہم نے بار بار مقرر اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ تم کو اس سے نصیحت ہو، اس کا خاص فائدہ ہو، وہ مضمون ذہن میں بیٹھ جائے. اور اللہ پاک کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ ہر جگہ پر اس سے ایسا نتیجہ اخذ فرماتے ہیں کہ ایک نیا انداز ہوتا ہے، اس میں نیا اسلوب ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں گے، کوئی ایک جگہ نہیں ہے، بیسیوں جگہوں پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کا معاملہ قصہ ہے کہ ایک جگہ ہے صرف، اس کے بعد نہیں ہے، اس کا بھی پورا قصہ آدھے پارے سے زیادہ ہے اسی کا، بلکہ پون پارے کے اتنا ہے ان کا قصہ. اب ہر ہر پیغمبر کے پون پارے کا قصہ لکھتے تو پھر قرآن پاک تو پورا پیغمبروں کے قصوں میں نکل جاتا، جتنا اللہ پاک نازل فرمانا چاہ رہے تھے. تو مگر یہ ہے کہ مثلا یوسف علیہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت پھیلا ہوا ہے اور ہما جہتی ہے، اس میں مختلف جہتیں ہیں، اس کے مختلف حصے جو ہیں اللہ پاک جگہ 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 بیان فرماتے ہیں. تو اس سے موضوعاتی مطالعے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس بات سے متعلق کہاں کہاں اللہ پاک نے کیا بات فرمائی اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. آج جب درس کا اعلان ہوا تو کل میں سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع مقرر کریں، چونکہ ایک عرصہ ہو چکا ہے. تو میرے ذہن میں ایک مضمون آیا، وہ یہ ہے کہ آج سے ہمارے پاس اسکول میں بھی اسپرنگ کی چھٹیاں ہیں اور سبھی اسکولوں میں تقریباً اسپرنگ کی چھٹیاں ہیں. اسپرنگ سے مراد ہے موسم بہار کی ابتدا. ہم لوگ موسم بہار بولنے کے عادی ہیں. خزاں اور بہار کی اصطلاح چلتی ہے، ہمارا اسپرنگ اسپرکٹری نہیں چلتی اپنے پاس. تو موسم بہار کی جو ابتدا ہے اس کا ایک سبق ہے. اسپرنگ میں جو ہے نا عام اسکولوں میں چھٹی ہوتی ہے، قرآن پاک میں اس میں سبق دیا گیا ہے کہ بھائی جب موسم بہار شروع ہو تو اس سے تم کو ایک خاص سبق ملتا ہے. اور میں نے زیادہ غور نہیں کیا، لیکن جہاں تھوڑا تھوڑا سا جب میں نے غور کرنے کی کوشش کی تو 8-10 جگہ اس کا ذکر ہے، آپ اسے اندازہ لگاؤ. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ 20-25 جگہوں سے تو کہیں کم نہیں ہے. اور جو مضمون اللہ پاک کے پاس زیادہ اہم ہوتا ہے اس مضمون کو حق تعالیٰ جل جلالہ امن والو بہت بیان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ تغیر جو آتا ہے، تبدیلی جو آتی ہے دنیا میں، وہ تبدیلی جو ہے نا آدمی کو اس موقع پر فکر کی، غور کرنے کی، اسے سبق لینے کی دعوت دیتی ہے. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں، دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. تغیر جو آتا ہے، تبدیلی جو آتی ہے دنیا میں، مثلا رات آ گئی، پھر اس میں تبدیلی آتی ہے تو پھر صبح آتی ہے، پھر اس میں تبدیلی آتی ہے تو پھر رات آتی ہے. سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، ہوا نہیں چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے. عام حالت میں چاند اور سورج کسوف میں آ جائیں، سورج گرہن چاند گرہن کے موقع میں تبدیلی آ جائے اس میں، تو یہ تبدیلی کا جو موقع اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر لاتے ہیں اس میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں خاص طور پر. تو یہ جو ہمارے پاس موسم بہار کی ہر سال ابتدا ہوتی ہے، یہ بھی دعوت فکر ہے. ہم عادی نہیں ہیں اس کو سوچنے کے، اس پر غور کرنے کے، ذہن لگانے کے عادی نہیں ہیں. عادی کس چیز کے ہیں؟ کئی سارے پودے جل جلا دیں گے، پھر گریس جو ہے پھر لا کے لگانی ہے، پودے پھر لا کے لگانے ہیں، وہ اتنا ہی ذہن کام کرتا ہے. جو کلر ہمیں پسند آتے ہیں اس کلر کے پودے لا کے لگا لیے، پھول پتیاں اس کی ہو گئے. حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پودوں کا نظام ہے خالی، ہم تو اسے یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اپنے گھروں کی خوشنمائی کے لیے اور اپنے خوش طبعی کے لیے. رقیہ موسم بہار کا نظام پوری زمین پر محیط ہوتا ہے اور اس کے اثرات ہماری زندگیوں سے متعلق ہیں. اس کی طرف کبھی ذہن جاتا ہی نہیں. جب ذہن نہیں جاتا تو جو اس کے ساتھ خاص نتائج مرتب ہونا چاہیے، ثمرہ اس کا اور پھل حاصل ہونا چاہیے انسانی ذہن کو، انسانی روحانیت کو، وہ نہیں حاصل ہوتی. رات دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش کا سلسلہ بدل بدل کر سامنے آتا ہے، لیکن جس مقصد سے وہ تبدیلی رکھی، بغیر تبدیلی کے بھی تو اللہ پاک یہ سارا سیٹ اپ رکھ سکتے تھے نا، جس مقصد سے وہ تبدیلی رکھی ہوئی ہے وہ مقصد انسان نہیں لے رہا ہے. قرآن پاک میں اس کو متوجہ کیا گیا، اس کو یاد دلایا گیا ہے، اور بڑے اچھے انداز میں، بڑے عجیب اسلوب ہے غور و فکر کرنے کا اس کو جو یاد دلایا گیا ہے. تو میں نے سوچا کہ وہی موضوع آج ہمارا اپنا اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو سبق رکھا ہے، اسپرنگ شروع ہو رہا ہے تو ہم یہ سبق لیں اور اس میں غور و فکر کریں. چنانچہ ایک جگہ میں نے یہاں تلاوت کی سورہ آراف کی آیتیں اور ایک سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے، اس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ترجمہ کروں گا ان پچھلی آیتوں کا بھی اور ان آیتوں کا بھی، اس کے علاوہ جو اور آیتیں ہیں، کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے مبارک کلام کے ذریعے سے ہمیں جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم اس میں غور و فکر سے کام لیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسی ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتی ہے. تبدیلی میں جو چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ اپنا ہی تعارف چاہتے ہیں، یہ کون کر رہا ہے یہ سوچا کرو، خالق کی پہچان. چونکہ خالق کو دیکھ نہیں سکتے آپ، خالق سے مل نہیں سکتے ڈائریکٹ، خالق کے افعال سے، پیدا کرنے والے کے کاموں سے اور اس کے آثار سے، اور اس نے جو کام کیے ہیں اس سے جو اثرات مرتب ہوئے، ان سے ہی آپ کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں اور اس طرح اللہ کی معرفت تک جا سکتے ہیں. تو اس لیے کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ اچھا یہ تبدیلی کے وقت اللہ کو یاد کیا جائے کہ اللہ پاک. اور پھر یاد کرنا ایک ہوتا ہے سرسری، ایک ہوتا ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اس کے نتیجے بالکل الگ ہوتے ہیں. دل کی گہرائیوں سے سوچ کے ساتھ جب یاد کیا جاتا ہے تو اس سے لازماً ایک علم پیدا ہوتا ہے، اس علم سے دل کے اندر ایک نیا حال پیدا ہوتا ہے. پہلی حالت بدلتی ہے دل کی، دوسرا حال اس میں آتا ہے، اور حال سے عمل وجود میں آتا ہے. عملی ترقی یقیناً ہوتی ہے اگر فکر سے کام لیا جائے تو. اس لیے تعالیٰ شان وہ پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ایسے ہیں کہ جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اڑا لیتی ہیں اور ان کو آسمان میں یعنی اوپر کے حصے میں پھیلا دیتی ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ویسے پھیلاتی ہیں. کبھی ایک دم گمبھیر گہرے بادل ملیں گے، کبھی ہلکے پھلکے ملیں گے، کبھی پورے علاقے کو گھیرے ہوئے ملیں گے، کبھی اس کے ٹکڑیوں کی شکل میں ملیں گے، جیسا وہ چاہتا ہے. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹکڑے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا ہے. بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر دیے جاتے ہیں، تھوڑے چھتے یہاں ہیں، تھوڑے وہاں ہیں، تھوڑے وہاں ہیں، اور پھر اس کے درمیان میں بجلیاں بھی چمکنے لگتی ہیں. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب وہ اس کے بندوں میں سے کسی کو بھی پہنچتی ہے تو سارے خوش ہو جاتے ہیں. کسانوں سے پوچھو جب بارش ہوتی ہے، جو بیچارے انتظار میں رہتے ہیں زمین کو برابر کر کے، زمین میں کلہ ڈالنے کے انتظار میں آسمان کی طرف تکتے رہتے ہیں کہ اب تعالیٰ شانہ یہ انتظام فرما دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور یہ لوگ ان پر اس بارش کے اترنے سے پہلے بڑے مایوسی میں تھے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ فصل کیسی جائے گی، اس وقت کی فصل کس طرح کی رہی، کچھ اندازہ نہیں رہتا. اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں فَانظُر، نظر کرو تم، غور کرو تم، فکر کرو تم، اور دیکھو تم اللہ پاک کی رحمت کے اثرات کو، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف غور کرو، نظر کرو کہ کیسے زندہ فرماتے ہیں وہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے زندگی دیتے ہیں، کیسے زندہ کر دیتے ہیں ایک زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. ان ذلک لمحیی الموتی، جیسے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتے ہیں، ایسے ہی اللہ پاک مردوں کو زندہ فرمانے والے ہیں. زمین کی زندگی دکھتی ہے لیکن اپنی زندگی کی طرف ذہن منتقل ہوتا نہیں کہ ایک دم نیا شعور آ جائے، نئی فہم آ جائے، نیا ارادہ اس سے پیدا ہو، نیا حال آئے، تبدیلی آئے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اور یہاں جو آیتیں پڑھی گئی تھیں ان کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ایسے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے تعارف پر مشتمل یہ مضمون سنا رہے ہیں، اللہ پاک ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، اور یہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں. تو وہ ایسے ہیں کہ وہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں بشارت دینے کے لیے، وہ ہوائیں آتی ہیں خوشخبریاں دیتی ہیں. وہ یہ ہے کہ آدمی میں اچھی ہوا جب چلتی ہے بارش سے پہلے تو خود ہی ایک بشاشت اور جو ہے نا سرور کا والا کیف آدمی کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب انتہائی انتظار کے بعد اور گرمی کے بعد اور قحط سالی کے بعد بارشوں کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو آدمی کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی، اس کے اثرات ہیں. بشارت دینے کے لیے اس کی رحمت کی، بین یدی رحمتہ، اپنے سامنے رحمت آ رہی ہے اللہ پاک کی. یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بوجھل ہو جاتی ہیں بادلوں سے، عجیب اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک کا کیا، کیسے خالق ہیں، کیسے حکیم ہیں، کیسے مدبر ہیں. لاکھوں گیلنوں کا پانی ہواؤں کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، ہوا کے کندھوں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا پانی برستا ہے جب برستا ہے. حتی اذا اقلت، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بوجھل ہو جاتی ہیں بادلوں سے، صحابن سے قالن سقناہ لبلد میت، تو پھر ہم اس کو چلا دیتے ہیں، ان بادلوں کو چلا دیتے ہیں مری ہوئی زمینوں کی طرف. بلد میت سے مراد ہے ارض میتہ، ایسی زمینوں کی طرف جو بالکل خشک ہو چکی ہیں، جو بنجر ہو چکی ہیں، جو پانی کے لیے بےتاب ہو چکی ہیں، رحمت کے انتظار میں ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ پاک وہاں پر چلا دیتے ہیں اس کو. اور اللہ فرمایا کہ ہم چلا دیتے ہیں، اسی وجہ سے کہاں جا کے برسے گا، کدھر اس کو چلایا جائے گا، اس کا کوئی اندازہ ان لوگوں کو نہیں ہوتا. موسمیات والے جو ہے نا دیکھتے دیکھتے تجربہ کرتے کرتے اپنا ایک علم بناتے ہیں، پھر اس کے ایک اصول نکالتے ہیں، پھر وہ اعلان کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے کہ ان کو اس بادل کو کدھر بھیجنا ہے، کیا ہے، رخ ادھر نظر آ رہا تھا پلٹا دیا اس کو دوسری طرف، کبھی سیدھی طرف نکل گیا، کبھی بائیں طرف نکل گیا، کبھی پیچھے کوئی نکل گیا، پھر وہیں تحلیل ہو گیا. سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں. فاخرجنا به من کل ثمرات، پھر اس میں سے ہم ہر قسم کے پھلوں کو باہر لاتے ہیں. ابھی ایک چیز ہے غور و فکر کی، تو سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا یہ نظام ہے، کیسے پھل نکل آتے ہیں، الگ الگ پھل ہیں، الگ الگ رنگ ہے، الگ الگ ذائقہ ہے، زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، ہر وقت ہوتا رہتا ہے. چلو ایک مرتبہ اتفاقاً ہو گیا ایسا نہیں ہے، ہر سال باضابطہ پابندی کے ساتھ آموں کا سیزن آ رہا ہے تو آم نکلنا شروع ہو جائیں گے، امرود کا سیزن آ رہا ہے تو امرود نکلنا شروع ہو جائیں گے، کیلوں کا سیزن ہے، اورنج کا سیزن ہے، پھل پھلواریاں ہیں مختلف قسم کی، غلے ہیں، حبوب ہیں، دانے ہیں، چاول ہے، گیہوں ہے، اناج ہے، بیلے ہیں، کھجوروں کی الگ ہیں، انگوروں کی الگ ہیں، خوشے ہیں ان کے. یہ اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے سبق لینا ہے. فرمایا کہ فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتى، ہم مردوں کو ایسے ہی نکالنے والے ہیں. یہ دوسری جگہ پر سورہ اعراف میں بھی یہ مضمون ہے، یعنی اس سے کئی مسائل کا استنتاج نتیجہ اللہ پاک نے نکالنے کو فرمایا ہے، ذہن متوجہ کیا ہے، اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہوتی ہے، لیکن بعض چیزیں بالکل سری ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ ایسے ہی زندہ کرنے والے ہیں، ایسے ہی مردوں کو نکالنے والے ہیں، یہ بھی کوئی ایک علم لے لیں کی چیز نہیں ہے خالی. جب اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالنے والے ہیں، اچھا بھائی نکالنے والے ہیں پھر کے نکالو، ویسا نہیں ہے مسئلہ. وہ نکالنے والے ہیں بہت سی چیزوں کو شامل ہے، وہ پورے ذہن ان پوری باتوں کو لے لینا ہے. نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری زندگی کا سیٹ اپ ہے، نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ جزا اور سزا کا سیٹ اپ ہے، نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ حساب کتاب دینا ہے، نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ جنت و جہنم سے سابقہ ہے، نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کا رد عمل سامنے آئے گا. اب یہ چیز ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ہمیں بھی زندہ کریں گے، کر کے کیا کریں گے؟ جب ادھر ذہن چلنے لگتا ہے، اگر آدمی واقعی فکر سے کام لے، تبدیلی کے بغیر چارہ نہیں ہے زندگی میں. میں یہاں کتنے دن ہوں، یہ کبھی بھی کھیل میرے ساتھ ہو جائے گا. کذالک نخرج الموتى، ہم مردوں کو اسی طرح نکالنے والے ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ ہم اس لیے بول رہے ہیں تاکہ تم نصیحت لے لو، ایک نصیحت ہے جو لینے کی ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، پھر ایک بات غور کرنے کی اور دعوت دی، وہ یہ کہ جب آسمان سے زمین پر پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، تو ہر زمین ہر طرح کی بالیدگی لے کے نہیں آتی. جو خوشگوار زمین ہوتی ہے، باصلاحیت زمین ہوتی ہے، اچھی زمین ہوتی ہے، وہ تو اپنے رب کے حکم سے اپنے نبات کو باہر لے آتی ہے. جو چیز اس میں ودیعت ہے وہ باہر آ جائے گی. زمین صلاحیت والی ہے، اچھی زمین ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب زمین ہے، شور زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، سخت زمین ہے، بنجر زمین ہے، صلاحیتوں سے محروم زمین ہے، اسے کیا نکلتا ہے؟ وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلتا. بارش وہاں بھی ہوئی، بارش یہاں بھی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جو وحی اللہ کا علم لے کر آیا ہوں، اس کی مثال بارش کیسی ہے، اور جن لوگوں پر وہ علم پہنچتا ہے اس کی مثال زمین کیسی ہے. جن قلوب پر، جن دلوں پر وہ علم پیش کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، جیسے اب ہم ہیں سب، ہم کو ہمارے پاس اللہ کے وحی کا علم پہنچایا جا رہا ہے، پہنچ رہا ہے کسی نے کسی ذریعے، یہ زمینیں ہیں یہ. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ زمینیں الگ الگ ہیں، بعض بالکل شور بنجر ہوتی ہیں، برستا رہے پانی، برستا رہے پانی، ہزاروں برس سے برس رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ دو ایک دو چار مرتبہ برس گیا اس کے بعد بھی ٹھیک ہی ہو جائے گا، نہیں، برستا رہے، کچھ ہوتا ہی نہیں، اس کو ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جو شقی ازلی بولتے ہیں، اصل ان کے ساتھ یہی رہتا معاملہ، استعداد ہی نہیں ہے اس بیچ کے اندر، پیدائشی سے شقی اور محروم ہے. اور اس کے علاوہ پھر دو صلاحیت کے زمینیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہے کہ جو اپنا پی لیا اور جو اپنے اندر صلاحیت تھی وہ ظاہر کر دی، اور ایک یہ ہے کہ پی بھی لیا اور اس کے بعد جمع کر کے اس کو لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بنا گیا. بڑے بڑے ڈیم بنتے ہیں, بڑے بڑے تالابیں بنتے ہیں, ان کو جمع کیا جاتا ہے, اس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. ظاہر ہے کہ آسمان سے آیا ہوا پانی ہی ہے جو نہروں کی شکل میں زمین میں چل, سمندر کا تو نہیں ہے, سمندر کا تو کھارا ہوتا ہے, یہ میٹھا ہوتا ہے. علماء کی تحقیق یہی ہے کہ یہ پانی آسمان ہی کا ہوتا ہے جو عام طور پر باغوں کی سینچائی وغیرہ کے لیے جتنا پہنچایا جاتا ہے, ٹیوب ویل سے پہنچائیں, مختلف ذرائع سے پہنچائیں, یہ وہی پانی ہے جو آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا رہتا ہے, اور وہ ایک خاص مقدار کے ساتھ میں اتارتے رہتے ہیں. انسانوں کو زندہ رکھنا ہے, ان کے لیے روزی کا انتظام کرنا ہے. فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, خوشگوار زمین, اچھی زمین, وہ اپنے نبات کو نکالتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے. والذی خبث, اور جو گندی اور بے صلاحیت ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں نکالتی سوائے کچھ معمولی سی چیزوں کی, اور جو نکلتی ہے اس میں بھی جھاڑ جھنکار زیادہ ہوتا ہے. بنجر زمین میں سے اگر کوئی اگتا بھی ہے نا تو وہ ایسا کاٹے, ایسی چیز جو نہ جانور کھائے نہ انسان کھائیں, ایسی چیزیں نکلتی ہیں. کذالک نصرف الایات لقوم یشکرون, ہم اسی طرح آیتوں کو پھیر پھیر کے سناتے ہیں, بدل کے مضمون لاتے ہیں تمہارے سامنے شکر کرنے والوں کے لیے, تاکہ شکر کرنے والے سوچیں کہ دیکھو اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے, اللہ نے میری زمین ویسی نہیں بنائی, اتنی بنجر نہیں بنائی, میرا دل ویسا نہیں ہے, کرم ہے اللہ پاک کا, ایمان کی توفیق دی, کرم ہے نماز کی توفیق دی, جو بنجر نہیں ہونے کی علامت ہے, ورنہ تو حق لے گا ہی نہیں کبھی. کرم ہے اللہ پاک کا کہ ان کی بات سننے سنانے کی سعادت اور اس کا جذبہ اور دعایہ یہ دل کے اندر آیا ہے. کذالک نصرف الایات لقوم یشکرون. ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک چیز ہے, بہت سی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی پیچھے, اس میں سے ایک یہ بھی ہے. فرمایا کہ ومن آیاتہ, ہی اس کی نشانیوں میں سے ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانی جس کو ہم کہتے ہیں نا نشانی, یہ خود غور کرنے کی چیز ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو اپنی نشانی بولتے ہیں اور نشانی سے کیا مراد ہوتا ہے ان کے پاس. یہ دیکھیں یہ میری نشانی ہے, دوست کی ایک نشانی ہوتی ہے, محبوب کی ایک نشانی ہوتی ہے, کوڈ ہوتا ہے, ایسا کروں گا میں تو ایسا سمجھ جانا, ایسا اشارہ کروں گا تو یہ مطلب ہے بات کا, کوڈ ہے یہ. تو حق تعالیٰ شانہ نے کائنات میں اپنی نشانیوں کو پھیلایا ہوا ہے, تو اس میں فرمایا کہ ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتے ہیں اور اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ چکھاتے ہیں. بس رحمت کی جب فیصلے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے تو پورا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے, پھر ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اب ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ بادلوں کو دھکیل کے لاتی ہیں, بادلوں کو دھکیل کے لاتی ہیں تو پھر بارش برسنے لگتی ہے, بارش برسنے لگتی ہے تو اس میں مخلوقات کی غذا ہوتی ہے, روزی ہوتی ہے. اور پھر سمائے رزقکم, اصل روزوں کے لوگوں کی روزی آسمان سے آتی ہے, قرآن پاک میں ہے. اور پھر سمائے رزقکم و مت, جو بارش برستی ہے دیکھنے میں وہ پانی ہے ہمارے لیے لیکن وہ پانی نہیں ہے, صرف پانی نہیں ہے, وہ پوری روزی کا نظم ہے پورا, اور ایک مقدار کے ساتھ ہی اترتا ہے وہ سالانہ, اتنے لوگ ہیں اتنی روزی اگانی ہے لہذا اتنی روزی برسات ہو گئی, ورنہ تو کہاں سے آتی پھر وہ. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ, اللہ چاہتے ہیں کہ اپنی رحمت میں سے کچھ چکھائیں. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ, پھر کشتیاں اس کے حکم سے چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, پھر تمہاری کمائی کے نظام اس کے بعد چلتے ہیں, پھر روزیاں تم کمانے سے لگتے ہو. لعلکم تشکرون, یہ سارا نظام تمہارے شکر ادا کرنے کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے. سورہ یاسین میں یہ مضمون آپ کو ملے گا. وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مردہ زمین, ایک زمین ہے جو بالکل ویران ہو چکی ہے, مر چکی ہے, کچھ نہیں ہے, خس و خاشاک ہے, لگتا ہے کہ اب اسے یہاں تو یہاں نئی مزید کوئی چیز ہونے کی امید نہیں ہے, ہم عادی ہو گئے, چونکہ ہر سال ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے تو وہ ذہن میں چیز نکل گئی. لیکن ابھی اس موجودہ کنڈیشن میں جا کے آپ زمین پہ دیکھو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہاں سے کچھ نکلے گا. ان پودوں کو دیکھو آپ جو کئی مہینوں سے بالکل برہنہ کھڑے ہیں, اس پہ ایک پتا نہیں ہے, زندگی کا کوئی اثر نہیں ہے ان پر, یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس میں سے ایک دم اتنی سخت لکڑی میں سے جو ہے نا ایسے برگوبار نکل آئیں گے, ایسے پھل پھول نکل آئیں گے, بالکل اندازہ نہیں ہوتا. دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھیں مانوس ہو گئی اور ہم عادی ہو گئے اور فکر کی عادت رہی نہیں, اس وجہ سے جو ہے اس سے جو عبرت لینی چاہیے, جو تاثر لینا چاہیے وہ نہیں رہا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نشانی ہے یہ کہ یہ جو زمین ہے مردہ, احییناها، اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اس میں زندگی آ گئی پوری. واخرجنا منها حبا، اور پھر اس میں سے غلے نکالتے ہیں، نکالا ہم نے اس میں سے غلوں کو، فمنه یاکلون، اسی میں سے کھاتے ہیں، روزانہ کھا رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا ان کو کہ بھئی اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، کیسا نظام ہمارے لیے چلایا ہے. ذہن جاتا ہے ہمارا کہ بھئی نوکری مل گئی، پیسے مل گئے، اور پیسوں سے غلہ لے آیا، غلہ ان کے بابا کا تھا، پہلے سے موجود، ادھر دماغ جاتا ہی نہیں کہ بھئی پیسے اگر ہوتے لیکن غلہ ہی نہ ہوتا، اور یہ پورا جو پورا پیچھے کا نظام اتنا لمبا چوڑا اللہ پاک نے چلایا جس میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہے. انسان کا غلے بنا بنا کے تو نہیں لے سکتے، کوئی مصنوعی فیکٹری میں ہونے والی چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں جس پر ہماری زندگیوں کا مدار ہے. وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون، پھر ہم نے اس کے اندر باغات بنائے ہیں، کھجور کے بھی باغات بنائے ہیں، انگوروں کے بھی، اور پھر اس میں چشمے جاری کیے ہوئے ہیں کہ اس کا تسلسل قائم رہے تاکہ اس کے پھلوں کو یہ لوگ کھائیں، حالانکہ ان کے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا ہے اس میں. وما عملت ویدیہم، انہوں نے کیا کیا ہے اس میں؟ انگور بنانے کا کام یہ کر پائیں گے، کھجور بنانے کا کام یہ کریں گے، گیہوں بنانے کا کام، چاول بنانے کا کام، جو بنانے کا کام، دالیں بنانے کا کام، یہ ان کے بس کی چیز ہے؟ ان کے بس کی نہیں. وما عملت ویدیہم افلا یشکرون، یہ لوگ شکر نہیں کرتے اس بات کا، اس کا شکر ادا نہیں کرتے لوگ، بس کیوں نہیں شکر کرتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ پاک فرما رہا ہے افلا یشکرون. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ان ساری قسموں کو پیدا فرمایا ہے. مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے وہ بھی، ومن انفسہم، جو ان کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے رہتے ہیں انسانوں کا تسلسل وہ بھی، ومما یعلمون، جس کو یہ نہیں جانتے وہ بھی. بہت سی چیزیں اور ہیں جو انسان جس کو انسان اس کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک. پچیسویں پارے میں سورہ زخرف میں ایک جگہ ہے یہی مضمون الگ انداز میں، الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا ہے، تمہارا جھولا بنایا ہے، تمہارا بستر بنایا. مہد کہتے ہیں چھوٹے بچے کے بستر کو، اصل چھوٹے بچے کی کمزوری کے اعتبار سے جو بستر سیٹ کیا جاتا ہے اس کو مہد کہتے ہیں. کمزور بچے کے لیے کیسا بستر چاہیے؟ زمین ہمارے لیے ویسی ہے، ایک دم سخت پتھر کی طرح رہی تو بھی چلنا پھرنا وہ ایک مسئلہ ہو جاتا تھا، رہنا مشکل ہو جاتا تھا، گھر بنانا مشکل ہو جاتا تھا. جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا، پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنائے. کبھی ہمارا دماغ کام ہی نہیں کرتا کہ زمین پہ ہمارے چلنے پھرنے، گھومنے، دوڑنے، بھاگنے کے لیے جو راستوں کا جو نظام ہے وہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لعلکم تہتدون، اور یہ راستے تمہارے لیے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم راستہ اپنا طے کرو، منزل پر اپنی پہنچو. اگر یہ راستے تمہارے لیے نہ ہوتے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تمہارے لیے کتنا مسئلہ بن جاتا. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی ایک مقدار کے ساتھ. فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر ہم اس کے ذریعے سے زندہ کر دیتے ہیں، برآمد کر دیتے ہیں ایک ایسی زمین کو جو مردہ ہو چکی ہوتی، اور پھر اس کے بعد فوراً جوڑ دیا کذالک تخرجون، تم بھی ایسے ہی نکالے جانے والے ہو، تمہیں نکالا جائے گا ایسے ہی جیسے یہ پودے نکلتے ہیں. والذی خلق الازواج کلھا، اور اللہ وہ ہے جس نے مختلف قسموں کو سب کو پیدا فرمایا ہے، جتنی انواع اقسام کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ سب اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور یہ کشتیاں اور سواروں کا جو نظم ہے، سواریوں کا، انعام کا، گھڑے یعنی کیا نام، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، اور سواریاں جتنی انسان استعمال کرتا ہے تاکہ تم سواری کرو، وہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ تمہارے حمل و نقل کے لیے، زندگی کے لیے اللہ پاک یہ چیزیں رکھنا چاہتے. سورہ حدید میں ایک جگہ اس مضمون کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ایک دوسرا نتیجہ نکالا گیا ہے. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته. دیکھو دنیا کی جو زندگی ہے وہ کھیل ہے، لہو ہے، خوش نمائی ہے، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، دنیا اس کا نام ہے. دنیا میں یہ کرتے ہو تم لوگ، لہو العیب، لعب اور لہو کو الگ الگ اس لیے شمار کرتے ہیں کہ ہر لہو والی چیز کا لعب ہونا ضروری نہیں ہے اور ہر لعب کا لہو ہونا بھی ضروری نہیں. بعض کھیل ہیں لیکن بڑا کام آنے والے کھیل ہیں, وہ لعب میں شمار نہیں ہوتا. جیسے گھڑ دوڑ ہے, خود نے فرمایا کہ یہ لعب میں نہیں آئے گا, یہ تو عبادت میں آئے گا. جن کی محنت میں کام آنے والی چیز ہے. تیر اندازی ہے, لعب میں نہیں آئے گا, عبادت میں آئے گا. جو نشانہ بازی ہے, کام آنے والی چیز ہے انسانی زندگی میں. اللہ وہ غافل کرنے والی چیزیں, غافل کرنے والی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کھیل میں شمار نہیں ہیں مگر غافل ضرور کر دیتی ہیں. اب کمپیوٹر پہ چیٹنگ کرنا یہ کھیل میں تو نہیں آتا مگر لہو میں آ جاتا ہے, اس میں آدمی بھول جاتا ہے. اس میں ویب سائٹوں میں گھس جانا کھیل میں تو نہیں آتا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, پانچواں, چھٹا, گھنٹہ نکل گیا, دو نکل گئے, تین نکل گئے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کتنے گھنٹے ہو گئے. اتنے گھنٹے اگر قرآن شریف پڑھو بول کے بولے تو اماں بھی مر جاتی تھی, انہیں بھی مر جاتا تھا. فرمایا کہ یہ جو دنیاوی جو زندگی ہے اس میں یہ لہب لعب ہے, لہو ہے اور زینت ہے, ڈیکوریشن ہے. یہ ایسا ہے, کپڑا ایسا ہے, گاڑی ایسی ہے, گھڑی ایسی ہے, لباس ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, چشمہ ایسا ہے, ارے مکان ایسا ہے, دکان ایسی ہے, یہی ہے چکر پورا. خالی اس کی نمائش ہے, اس میں ہی آدمی خوش ہے. ایسا ہونا چاہیے. یہ جو نئی نیا ہر دو سال کو گاڑیاں بدلتے, کئی کو بدلتے, اس میں زینت کے علاوہ اور کیا عنصر کام کر رہا ہے؟ بڑاپن ہے اور کیا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے. اچھا اس کے پاس اتنا ہے, میرے پاس اتنا ہو جائے, اس کے پاس اتنا ہے, میرے پاس اتنا ہو جائے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ, جیسے بارش ہے کہ کاشتکاروں کو اس کی نبات بہت پسند آتی. بارش نازل ہوئی اور اس بارش نے مختلف قسم کے غلے اگائے, لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آنے لگے, رویدگی باہر آ گئی, پوری گرینری ادھر دیکھے ادھر ہو گئی, بڑا پسند آ گیا اس کو. لیکن چند دنوں میں پیلا ہو جاتا ہے, ثم یہیج فتراہ مصفرا, پھر اچانک اس میں زردی آ جاتی ہے, پیلا پن آ جاتا ہے. ثم یکون حطاما, پھر وہ چورا ہو جاتا ہے. دنیاوی زندگی اپنے تدریج مراحل سے گزر کر ایسی فنا ہو جانے والی ہے. ایک نئے مضمون کی طرف یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو ذریعہ بنا دیا. اور پھر آخرت عذاب شدید, اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہو جائے گا. دنیاوی زندگی اگر اسی طرح بہار میں گزار دی اور اچانک پیلا پن آ گیا اور نکل گیا یہاں سے بندہ, کچھ کیا نہیں, تو آخرت میں عذاب ہوگا. اور حالانکہ آخرت میں عذاب بھی رکھا ہوا ہے, وہ مغفرت من اللہ و رضوان, اور مغفرت اور رضوان بھی رکھی ہوئی ہے, اللہ کی طرف سے بخشش اور اللہ کی رضا مندی, یہ بھی ہے اور عذاب شدید وہ بھی ہے, جو جس کو لینا ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیاوی زندگی یہ متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان ہے. کہ اس میں لگ کر آدمی مغفرت اور رضوان کو لے رہا ہے یا عذاب شدید کو لے رہا ہے, یہ ذہن میں نہیں رہتا. اس کے بعد یہ اوپر کی چیزوں کے اندر الجھ گیا اور وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ نہ مغفرت حاصل ہوگی نہ ہو سکی, نہ اللہ پاک کی خوش نودی حاصل ہو سکی. آیتیں اور بھی کئی جگہوں پر ہیں, مگر میں اس میں سے چند جگہوں پر آپ کو سنایا ہوں. اور اس میں غور و فکر کرنے سے پہلے ایک تھوڑے سے دوسرے یعنی اس سے متعلقہ مضمون کی طرح میں آپ لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے, یعنی ہمارے موضوع کے اعتبار سے جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالی جل جلالہ و منوالہ نے اس نئی تبدیلی سے جو ہر سال انسان کی زندگی میں اس کی آنکھوں کے سامنے اچانک آ جاتی ہے, دیکھا دیکھی آ جاتی ہے, تو اس سے خاص سبق لینے کی دعوت دی. لیکن سبق تو اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے, دعوت بھی اللہ نے دی ہے, لیکن سبق لینا جو ہے نا یہ خاص کام ہے. اسی لیے انسان میں جن قوتوں کو ودیعت کیا گیا ہے اس میں سے ایک قوت ہے قوت فکریہ, فکر, سوچنا, گہرائی میں جانا, یکسو ہونا اور سوچنا اس مضمون کو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تفکر ساعت, تھوڑی دیر کا غور و فکر سے کام لینا ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. سال بھر آپ دن میں روزہ رکھیں، رات تمام جاگ کے عبادت کرتے رہیں، بس رگڑے جا رہا پریشانی، رگڑے جا رہا، اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک سال لگا دیا، اور دوسرے آدمی نے سنجیدہ ہو کر اللہ پاک کی ان مخلوقات میں غور و فکر سے کام لیا کہ اللہ پاک نے کیا نظام بنایا ہے، کیوں یہ نظام بنایا ہے، یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے، اس کا کیا نتیجہ ہے، اس کا کیا ثمرہ ہے، کیا ہونا چاہیے، تھوڑا سا سوچا کسی نے تھوڑی دیر، وہ ایک سال کی عبادت سے زیادہ ثواب اس میں ہے، آپ اندازہ لگائیے، حدیث شریف ہے، تفکر ساعت خیر من عبادت سنۃ، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، وہ بھی کتنی بہتر ہے وہ نہیں بتایا، تھوڑی دیر کا سوچنا، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں سوچنے کی فکر کرنے کی دعوت بار بار دی گئی ہے. یہ جو ہے خیر کا مبدا اور کنجی ہے، بھلائی کا راستہ ہے. سالکین کے لیے تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے تو یہ پر ہے، اس کے بغیر پرواز ہوتی ہی نہیں. سالک کے دو پر بتائے جاتے ہیں، جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر ذکر ہے، دوسرا پر فکر ہے، خالی ذکر ہے، ضربوں پہ ضربے ضربوں پہ ضربے دماغ لگاتے کچھ ہے نہیں. ایک پر سے کتنا اڑے گا بندہ، دو پر سے پرواز میں توازن بھی ہے، تیزی بھی ہے، صحیح ہے، بس سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. خیر وہ سوچنا بھی ان کا خامخواہ ہی ہوتا ہے، چونکہ سوچنا بھی اپنی صحیح جگہ پر ہونا، صحیح انداز میں ہونے کا ہے. فکر حقیقی کہتے کس کو ہیں. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب آدمی سوچتا ہے، اور سوچنے کی حقیقت ہے کہ جو بات جانتا ہے اس میں غور و فکر کر کے نہ جانی ہوئی بات تک پہنچنا، جانی ہوئی معرفتوں سے جن باتوں کو وہ جانتا ہے ان کو جوڑ کر اس سے آگے کی بات تک جانا، اس میں یہ فکر میں ہوتا ہے. جیسے اپنی ایکٹیویٹیز میں ترجیح کس کو دینا چاہیے، کس کو مقدم رکھنا چاہیے، انتہائی گہرائی کے ساتھ آدمی سوچے کہ بھئی جو رہنے والی ہے اس کو ترجیح دینا چاہیے. ایک بات ہو گئی، جو ختم ہے اس کو نہیں دینا چاہیے، جو رہنے والی چیز ہے اس کو دینا چاہیے. اس کے بعد میں یہ ہے دوسرا مرحلہ کہ آخرت جو ہے وہ رہنے والی ہے، دنیا جو ہے وہ رہنے والی نہیں. پھر ان دو معلوم چیزوں سے اس کو ایک نئی معلوم چیز معلوم ہو جائے گی کہ ہاں بھئی ترجیح جو ہے نا وہ آخرت کو دینا ہے. اور اس میں اتنا ڈیپ میں جا کے سوچنا کہ قوت فیصلہ کام کرنا، اس میں سرسری نہیں سوچنا، اس کو قوت عظیمہ کام جم جانا اس پر، جس کو قوت قلبیہ کہتے ہیں وہ جم جائے اس بات پہ کہ بھائی آخرت کو ترجیح دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، اور ترجیح اس کو دینا چاہیے جو باقی رہنے والی. قرآن پاک میں غور و فکر کی دعوت اسی لیے دی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں جو سب سے پہلے بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ، آپ ہمیشہ سوچ میں رہنے والے تھے، سوچنے کی بہت عادت تھی، سوچتے تھے. بلکہ وہ جو وحی اول آنے سے پہلے غار حرا میں پہلی مرتبہ جب وحی آئی، اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے تھے، ساری بستی سے کٹ کٹا کے، مصروفیتوں سے کٹ کٹا کے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی مصروفیت والا نہ ہو، خود تو کچھ کھیل کود کی کیا بات کرتے، کوئی کھیل کود سامنے بھی نہ آئے کہ ذہن کو منتشر کرے، اتنا جو ہے نا کنسنٹریشن، اتنی یکسوئی، کیونکہ جتنی یکسوئی کے ساتھ سوچنا ہوتا ہے اتنے اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں. وہاں جا کے آپ تحنث فرماتے تھے، وہ کہنا یہ تحنث، وہاں آپ تحنث فرماتے تھے. تحنث کیا کرتے تھے اس کے بارے میں مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں اس میں ایک فکر بھی ہے کہ وہاں آپ سوچا کرتے تھے اللہ پاک کی مخلوقات، غور و فکر فرمایا کرتے تھے. وہ تعبد ذوات اللیالی، متعدد راتوں تک بغیر گیاب دیے ہوئے کے عبادت میں رہنا، تحنث کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے. اتنا لمبا سوچتے تھے کہ گھنٹوں نہیں بلکہ پورا پورا دن گزر جاتا تھا، پوری رات گزر جاتی تھی، پھر بھی لگے رہتے تھے. بعض لوگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا جو صحیح حصہ محفوظ تھا اس میں لگے رہتے تھے، اسماعیلی جو دین تھا اس کا جو صحیح حصہ محفوظ تھا اس میں تھے، اور اکثر محدثین یہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر فرماتے تھے آپ، چونکہ حکم تو نازل نہیں ہوتا نا، نہ نماز آئی تھی، نہ روزہ، نہ زکات، نہ کچھ تھا ہی نہیں، وہی نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. اور جس آدمی کو سوچنا ہوتا ہے، غور و فکر کرنا ہوتا ہے، اس آدمی کو یکسوئی چاہیے ہوتی ہے. اور اسی لیے صوفیہ جو ہے نا وہ یکسوئی کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یکسوئی ملے گی تو فکر کرے گا، فکر کرے گا تو علوم آنا شروع ہوں گے، علوم آنا شروع ہوں گے تو دل کی حالت میں تبدیلی آئے گی، دل کی حالت میں تبدیلی آئے گی تو عمل میں تبدیلی آئے گی. یوں تسلسل ہے ان چیزوں کا. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کے زندہ ہونے کا مضمون شروع فرمایا تو اس میں انظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت کے جو آثار ہیں ان میں نظر کرو. فکر بھی اس کو بولتے ہیں، تدبر بھی اسی کو بولتے ہیں، نظر بھی اسی کو بولتے ہیں. اور یہ آثار اللہ ہیں، اللہ پاک کی اور آثار ہیں. اور اثر کہے کا ہے، رحمت کا اثر ہے کہ اس نے رحمت دے دی تم کو، رحمت کی وجہ سے تمہیں یہ چیزیں مل گئیں. غضب کا اثر نہیں ہے، غصے کا اثر نہیں ہے. کوئی آدمی توڑ پھوڑ دیا وہ بھی ایک اثر ہے بھائی، کہے کا اثر ہے یہ. کسی کی پٹائی ہو گئی تو وہ بھی ایک اثر ہے بھائی، کہے کا ہے یہ. کسی کو گفٹ مل گیا تو وہ بھی ایک اثر ہے بھائی، کہے کا ہے یہ. تو اثر جو ہوتا ہے، جو نشان ہے، جو چیز ظاہر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون سی صفت ظاہر ہو رہی ہے، کس صفت کا ثمرہ ہے وہ. تو ہماری زمین، اس زمین پہ جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں جو تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے ہی موسم بہار شروع ہوتا ہے، جیسے ہی اسپرنگ شروع ہوتا ہے، اس میں جو تبدیلی آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اثر ہے. اور تبدیلی سے مراد صرف یہ نہیں کہ اپنے گھر کے اطراف میں صرف غور کر لینا ہے، اچھا بھائی سب یہ گریس آ گیا، اچھا بھائی یہ پودے پودے لگ گئے، اچھا اس میں پھول آ گئے، اس میں پھل، یہ وہ خوشبوئیں آ گئیں، یہ پتے پورے بھر بھر آ گئے. نہیں، اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے کوئی خاص، سوائے خوشنمائی کے. لیکن اصل اس موسم بہار سے پوری انسانوں کی زندگی قائم ہے. ہم سال بھر جو روٹی کھا رہے ہیں وہ یہیں سے، اسی نظام سے کھا رہے ہیں. سب کو جو غلے ملتے ہیں وہ اسی سے ملتے ہیں، سب کی حیات کا نظام اسی سے قائم ہوا ہے. تو اللہ پاک کی رحمت کے اثرات، اور ہر سال یہ متجدد ہوتے رہتے ہیں، نیا نیا ہوتا رہتا ہے. اور رحمت کے تو خاص آثار میں سے ہیں، لیکن جو رحمت والا ہے وہ حکمت والا بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ غالب بھی ہے. اب وہ جیسے جیسے اس رحیم کے اثرات آپ پر کھلتے چلے جائیں گے تو دوسری صفتوں کے اثرات کا ظہور بھی اس میں ہو جائے گا. اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ نئے موسم پر جو چیز غور کرنے کی ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم و حکمت والے راستے کو بھی سوچنا ہوتا ہے. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، سبز درختوں کے پتے، سبز درختوں کے پتے ہوشیار آدمی کی نظر میں، ہر ورق دفتریست در معرفت کردگار. ہر ہر پتا ایک دفتر ہے رب العالمین کی معرفت میں، ایک بک ہے پوری، وہ ایک لیسن ہے پورا، وہ ایک سبق ہے پورا. اور ایک ایک پتا، اتنا اونچا درخت کھڑا ہوا ہے، اتنا موٹا اس کا تنا ہے، چھ مہینے سے مردہ پڑا ہے، ناشا یہاں سے وہاں تک کھڑا ہوا ہے، کتنا معصوم اور کتنا سبز اور کتنا ملائم اور کتنا نرم پتا وہاں سے نکل رہا ہے اتنی دور سے. کہاں سے اس نے اپنا دودھ لیا ہے، اپنی غذا اس نے کہاں سے لی ہے، کس چیز میں سے لی ہے. اور وہ پانی جو اس کی جڑوں نے لیا ہے، وہ کتنی اندر اندر تک اس کی جڑیں ہوتی ہیں. اور وہ پانی اسی آسمان سے برسے ہوئے پانی سے ہی سوتوں میں پہنچایا جاتا ہے. جہاں جہاں سے جڑیں اپنا پانی پیتی ہیں نا، تو وہ برسے ہوئے پانی سے ہی پیتی ہیں. پورا ایک دم برس رہا ہے وہ پی لیا، یہ برسا ہوا تھا، مخزون تھا، پھر اس کو اللہ پاک نے جاری کیا مختلف جگہ پہ، وہ پیا، یہ جڑیں جاتی ہیں، جا کے اسی کو تو پی کے آتی ہیں، اور کیا کرتی ہیں. ہر ورق دفتر، اور یہ چھوٹے چھوٹے پودے جو ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، خوشنمائی کے لیے لگا لیتے ہیں. ایک رواج ہے کہ ہر کوئی آدمی اپنے گھر کے سامنے تھوڑا سا باغ و بہار دیکھنا چاہتا ہے، رنگ دیکھنا چاہتا ہے، اچھے پھول دیکھنا چاہتا ہے، تو لگا لیتے ہیں. دیکھا دیکھی بھی ہزاروں لاکھوں ڈالر بھی خرچ کرتے ہیں اس میں، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ دیکھو یہ اللہ پاک نے کیسے اس میں سے نکالا، اس پودے میں سے یہ پتی، اس کا ڈیزائن، یہ پتی پھول کی، اس کا ڈیزائن، یہ پھول اس میں اتنی پتیاں، وہ پھول اس میں اتنی پتیاں. اللہ پاک میں کتنا جمال ہے، وہ کتنا جمیل ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ جس نے ساری کائنات کو خوبصورت ہی بنایا ہی ہے. لیکن جب بھی وہ ظاہر کرتا ہے زمین سے، ایک زمین ہے جس میں دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں سے کیسے کیسے پھول، کیسے کیسے رنگ، کیسے کیسے رانائی، کیسی کیسی بوکلمونی اس میں سے نظر آ رہی ہے، عجیب ہے. ہر پتا الگ ہے، ہر پھول الگ ہے، پھول کی پتی کا انداز الگ ہے، اس کی نزاکت الگ ہے، اس کی لطافت الگ ہے، کلر الگ ہیں، ڈیزائن الگ ہیں، سب کے پتے ایک چوکور قسم کے یا گول قسم کے لائن سے آ جاتے ہیں، جتنی بھی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں تو کچھ ویسی بات تو نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت باذوق ہیں، وہ جمیل ہیں، یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ پاک جمیل ہیں، وہ جمال کو پسند فرماتے، خوبصورتی، چونکہ ہر چیز میں جو عمدہ پہلو ہوگا اسی کا نام جمال ہوتا ہے، وہ ہے، وہ صفت کے اندر کمال، صفت کے کمال کا حصہ ہے وہ جمال، خوبصورتی بھی. یوں سیب آ جائے پکے آپ کے سامنے درخت سے، اور اس کا نہ کوئی کلر ہو نہ کچھ گدھے کے کلر کا اگر ہو جائے گا تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں، کیونکہ آپ کھا لیتے تھے، لیکن آپ اس کی شائننگ دیکھیے، اس کا رنگ دیکھیے، کہ آدمی ہاتھ میں لیتے ہی طبیعت چاہتی ہے کہ کھائے تھوڑا سا اس میں سے. حق تعالی شانہ کا یہ ایک یعنی ان کی صفتوں کے اثرات ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو یہ ہر ورق دفتر است، جتنے پھول جتنے پھل لگے ہیں اس کے اندر غور و فکر کرنا، سوچنا، دیکھنا اس کو. برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است در معرفت کردگار. یہ جو صفت ہے فکر کرنے کی، اس فکر کی صفت کی مشق کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو عادت ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے اصل میں. یہ ایک مستقل عمل ہے اسلام کا. اسی لیے صوفیہ کے پاس یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر روزانہ سوچنے کی عادت ڈالا کریں، فکر کی عادت ڈالا کریں، 10-15 منٹ اپنے آپ کو فارغ کریں اور اس میں سوچا کریں، ایک دم ڈیپ میں جا کے، گہرائی میں جا کے. اور سوچنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں سوچنا ہے، چونکہ اس میں حیرانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کو، ان کی صفات کو سوچنا ہے. اور اللہ پاک کے افعال کو اور صفات کو سوچنا کیا ہوتا ہے؟ ان کے مخلوقات کے توسط سے سوچنا ہوتا ہے. اللہ پاک کی ذات اور ان کی تجلی اتنی تیز ہے کہ اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، جیسے ڈائریکٹ سورج کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، اس کا کچھ اثر دیکھنا ہی ہے تو اس کو کسی واسطے ملا کے ہی دیکھا جاتا ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے افعال میں، ان کی صفات میں سے ہی دیکھیں گے تو اس میں اس کی کچھ جھلک نظر آتی ہے کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیا علم ہے ان کا. ڈائریکٹ آپ علم کو دیکھنا چاہے تو ایسا سورج نہیں دیکھ سکتے. اب وہ ایک ایک چیز میں جو ان کا علم پنہا ہے اس میں جب جاتے ہیں تو پتہ وہ کیسے علیم ہے. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ درختوں کے جو پتے، جن درختوں کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے جڑوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے جڑ میں پانی چاہیے، دور سے نہیں پیتے وہ. تو وہ پتے چوڑے ہوتے ہیں، جب بارش اس پہ ہوتی ہے تو وہ پتے کے توسط سے ڈھکن بن کے، اس کا پائپ بن کے وہ سیدھا جڑ میں چلا جاتا ہے. اور جن درختوں کی جڑوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ دور دور سے کیچ کر لیتی ہیں اپنا پانی اور دور دور تک پہنچ جاتی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں ان کے، کہ پانی پڑا اور نیچے گر گیا، کیونکہ وہ جڑ میں جانے کا نہیں ہے، وہ خود ہی جا کے لے آئے گا وہاں سے. کیا شان ہے مولا جی. اور پھر یہ قسم کے ہیں کچھ، اچھا، خصوصیتوں کے اعتبار سے، اثرات کے اعتبار سے، منفاتوں کے اعتبار سے، مضرتوں کے اعتبار سے، یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، یہ صفراوی ہے، یہ دمی ہے، اس میں خون بڑھتا ہے، اس میں یہ وٹامن ہے، اس میں وہ انرجی ہے. ایک پھل ایک قسم کا نہیں ہے، ایک پھول ایک قسم کا نہیں ہے، ایک خصوصیت کا نہیں ہے. اور یہ اس کا مائم واحد، ایک ہی پانی سے سب سیراب ہوئے ہیں، ایک ہی زمین میں سارے اگے ہوئے ہیں، کلر الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، ان کی خصوصیات الگ ہیں، ان کے ذائقے الگ ہیں. تو اس میں اللہ کے علم کا بھی، علم کی تجلی بھی ہے، اس میں اللہ پاک کی حکمت کی تجلی بھی ہے، اس میں اللہ پاک کی ربوبیت کی تجلی بھی ہے. جو جتنا غور و فکر کرتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا ذہن کھل جاتا ہے. فکر کے اندر یہ بات ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ایک عمل ہے مستقل جو کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں اٹھے، عبادت میں مشغول ہوئے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگیں کہ آپ کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ روؤں کہ آج میرے اوپر یہ آیت اتری ہے، اور وہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے واسطے، اور وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، اپنے پہلوؤں پر بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی اس پیدائش میں فکر سے کام لیتے ہیں، اور فکر کرتے ہیں. کیا ہے یہ، کیوں ہے یہ؟ داؤد تائی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے چھت کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، آسمان پہ ستارے سب چمک رہے تھے، موسم صاف تھا. اب وہ اس کے اندر اتنا غور و فکر میں اتنا لگ گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بازو کے گھر میں گر گئے، چھت کے اوپر سے ٹپک گئے. وہ جو گھر والے کی آواز آئی ایک دم، تو وہ آ گیا اور اس نے سوچا کہ کوئی چور کودا ہے، وہ اس نے وہ مسلح ہو کے آ گیا، وہ تلوار الوار لے کے آ گیا لڑائی کرنے کے. لیکن وہ پہچانتا تھا حضرت کو، عقیدت مند بھی تھا ان کا. تو کہنے لگا حضرت آپ کیا ہو گیا، کیسے گر گیا؟ تو فرمایا کہ میں گرا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں گرا بھی ہوں. چھت پہ سے گر گئے اور اتنی فکر میں تھے، اتنی سوچ میں تھے کہ گرنے کے بعد بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ وہ گرے ہیں. کہتے کہ مجھے نہیں خیال پڑتا کہ میں گرا ہو رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں، یاد ہی نہیں رہا ہوں، معلوم پتہ ہی نہیں چلا. اب بعد میں کیا ہوا، ہوا کچھ نہیں ہوا، کوئی تو کچھ لکھی بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا پھر ان کو. لیکن یہ کہ وہ لوگوں کے آ کے ان کو بتانے تک بھی ان کو خیال نہیں تھا کہ وہ گرے ہیں، اتنا غائب ہو گئے اس میں فکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس خلقت کے اندر اپنا دماغ لگانے میں. کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ رونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھ کے تہجد میں آسمان کی طرف نظر کر کے غور کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں میں سے لکھا ہوا ہے. اور جو تہجد میں اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی مضمون ملے گا، اللہم انت قیم السماوات والارض من فیہن، انت عماد السماوات والارض من فیہن، انت ملک السماوات والارض من فیہن، انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق. وہی دری ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بتائیں آپ ان آسمان و زمینوں کے قائم کرنے والے ہیں، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آپ اس کے ستون ہیں، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کے، آپ حق ہیں، آپ کا وعدہ حق ہے، آپ کی ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. وہ پورا منظر آپ کے سامنے آ جاتا تھا. اور یہ کب ہوتا تھا؟ سب سے پہلے ہوتا تھا اٹھتے ہی. اس کے بعد آپ وضو سے فارغ ہو کے مضبوط ہوتے، لیکن جیسے آپ کی آنکھ کھلتی آپ کی عادت مبارکہ دعا کے سلسلے میں یہ بتائی جاتی. کیونکہ جس کو جتنا اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور آگے بڑھنے کا موقع دے، وہ اتنا ترقی کرے گا فکر کے اندر. جیسے ذکر کی کثرت یہ ضروری ہے، ایسے فکر کی کثرت یہ بھی ضروری. اور جو فکر کرتا ہے اس پر دروازے کھلتے ہیں، اور جو فکر نہیں کرتا اس پر دروازے نہیں کھلتے. حضرت ثانی نے فرمایا کہ اگر انسان کی تعریف میرے ہاتھ میں دی جاتی تو میں کہتا حیوان متفکر ہے، سوچنے والا جانور ہے یہ. اس لیے اگر یہ سوچنے کا کام نہ کرے تو پھر یہ انسان کی تعریف میں ہی نہیں آئے گا، بولتے تھے. سوچنے کا کام اگر اس کو نہیں کرنا ہے تو جانور میں اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو یہ کہ بول لیتا ہے یا دوسرا والا بول لیتا نہیں، اتنا اہم ہے یہ. اسی وجہ سے اس کو افضل ترین عبادت قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے واسطے جو اس آیت پر گزرے اور پھر اللہ پاک کی ان مخلوقات میں غور و فکر نہ کرے. تو کوئی بات ہے اس کے پیچھے، جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو کچھ کھلتا ہے، کچھ راستہ نکلتا ہے، کچھ بات ذہن میں آتی ہے، تبھی تو اس کی دعوت دی جا رہی ہے اتنی زیادہ. پھر یہ فکر کا دائرہ جو ہے بہت سی چیزوں میں چلتا ہے. جب عادت ہو جاتی ہے آدمی کو فکر کی تو اپنے اندر جو ہے نا، اپنے کو نقصان پہنچانے والی کون سی چیزیں ہیں ان میں فکر کرتا ہے بیٹھ کے باضابطہ، ہلاک کرنے والی کون سی چیزیں ہیں ان میں فکر کرتا ہے باضابطہ، نجات دینے والی کون سی چیزیں ہیں ان میں فکر کرتا ہے باضابطہ، امراض نفسانیاں کون سی ہیں کون سی نہیں ہیں ان میں غور و فکر کرتا ہے باضابطہ، عادات کے اندر کون سی غلطیں ان میں فکر کرتا ہے وہ باضابطہ، یہ اپنی ذات میں بھی دائرہ ہو، ذات کے دائرے میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور اس کے مختلف شعبوں میں اس کی فکر کام کرتی ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے وہ اپنے اعمال میں، چیزوں میں جو چل رہا ہے. برسوں سے ایک عادت چلی ہوئی ہے، صحیح ہے غلط ہے، سنت کے خلاف ہے موافق ہے، شریعت کے خلاف ہے موافق ہے، فرض ہے کہ حرام ہے، عادتیں چلی ہوئی ہیں، دماغ سے کام ہی نہیں لیتے. کیونکہ دماغ سے کام لینے والا زیادہ دن غلطی پہ چل نہیں سکتا، اس کا ضمیر مانتا نہیں، بھائی یہ کیا کر رہا ہوں میں، ایک وقت ہوئی بےہودگی، دو وقت ہوئی، دس وقت ہوئی، یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ ہونا چاہیے اس کا، کم از کم شرمندگی رہتی ہے، اصلاح کی فکر رہتی ہے. اور جو جس کو اپنے عمل میں شرمندگی رہتی رہی ہو نا، وہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو توفیق ہو جاتی ہے. اس کو تو شرمندگی باقی نہیں رہی کیونکہ انہیں دماغ سے کام ہی نہیں لے رہا اس چیز کو، فکر سے کام ہی نہیں لے رہا اس چیز میں. تو موسم بہار کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ نے غور و فکر کی دعوت دینے کے مختلف راستے اختیار فرمائے ہیں، جس سے پہلے سب سے پہلے مرحلے میں فکر خود ایک مطلوب عمل ہے وہ سامنے آ گیا کہ فکر کی عادت ہونا چاہیے مسلمان کو، تھوڑی دیر غور و فکر کی عادت ہو اس میں. دوسرے مرحلے میں کیا ہے؟ دوسرے مرحلے میں یہ بات ہے کہ یہ جو چیزیں ہمارے سامنے بار بار آئیں گی باغ و بہار کی، اس سے اللہ نے فرمایا کہ تم کو ایسے ہی نکالا جانے والا ہے زمین سے. حیات بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی، وہ انسان کے سامنے لائی جاتی ہے. جیسے وہ مری ہوئی تھی، آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم مر جاؤ گے، اللہ پاک تم کو بھی زندہ کرے گا، اور جو یہ کر رہا ہے وہ بھی کرے گا، جو اس پر قادر ہے وہ اس پر قادر ہے. وہ ایک مرتبہ نہیں، تم سال میں ہر سال دیکھتے ہو اس چیز کو. تمہارے سامنے موت کا نظام اس کے آتا ہے، تمہارے سامنے زندگی کا نظام زمین کا آتا ہے، اور جیسے تدریج ہے بس تمہاری زندگی بھی ایسے ہی ہے. تین چار مہینے کی بہار اس میں ہوتی ہے، تو وہ موسم ہے ہر سال آنے والا، اس لیے ہر سال میں سے چار مہینے آئیں گے. آپ ایک ہی ٹائم کے لیے آئے ہیں تو اس میں آپ کے 60-70 سال نکلتے ہیں، مگر نشیب و فراز زندگی میں ویسے ہی ہیں، بالکل بچپنا ہے، کملا پن ہے، کچھ بھی اس میں ابھی صفات کا کوئی ظہور نہیں ہوا ہے، پودا نیا ہے. ہمارا بھی صفات کا ظہور نہیں ہوتا، پودا نیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد شباب ہے، رانائی ہے، جوانی ہے، اس کی ایک شان ہے، جوانی ہو گئی، مضبوط ہے کوا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، سوجھ بوجھ کے قابل ہو گیا. اور پھر روب زوال ہے، آہستہ آہستہ، چار دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات. کب تک چلے گا آدمی؟ کب تک رہے گی؟ ربڑ کی مشین، گوشت کی پوست کی مشین ہے، ہڈیوں کی رگوں کی مشین ہے، اسٹیل کی لوہے کی نہیں چلتی، تو یہ تو گوشت پوست کی ہے، ہڈیوں کی ہے. پھر اس میں اتنی روزانہ کی تبدیلی، پھر اس میں بعض پرزے ایسے ہیں کہ جو بالکل ان کیا بولتے ہیں اس کو، یعنی وہ رکنا ہی نہیں ہے ان کو. دنیا میں ایسی کون سی مشین ہے کہ جو ایک مرتبہ اسٹارٹ ہو گئی تو اب رکنا ہی نہیں ہے اس کو؟ وہ یہ ایک مشین ہے، کنٹینیو اس کو چلنا ہے، جس دن رکا اس دن مرا. اور گوشت کا بنا ہوا ہے، رگوں سے جڑا ہوا ہے، خون اس میں روزانہ چاہیے، دوران خون چاہیے، گرمی اس میں روزانہ چاہیے. ایک انتہائی نازک اور لطیف اور حساس انداز میں سیٹ اپ ہے، اور 50,000 قسم کی اس کے اندر باریکیاں ہیں، اور وہ کب تک چلنے والی چیز ہے وہ؟ اس وجہ سے اس کو ٹیمپرری وجود یہاں دیا گیا ہے، اسی میں آپ کو کچھ جو کچھ کر لینا ہے. تو جیسے یہ چار مہینے کی زندگی ہے اسپرنگ کی اور جنا والا وہ چیزوں کی، ایسے ہماری زندگی وہ چار مہینے سے بھی کم کی ہے دیکھا جائے تو، اتنی ٹیمپرری ہے. پھر اس پر فوراً زوال آ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے. ومن معمر ننک کے سوف الخلق، جس کو عمر زیادہ دیتے ہیں پھر اس کی خلقت ہی پلٹا دیتے ہیں. پہلے دانت نہیں تھے، پھر بھی دانت نہیں ہے، پہلے نہیں چل سکتا تھا، پھر بھی نہیں چل سکتا، پہلے ڈائپر بدلنا پڑتا تھا، پھر بھی ڈائپر بدلنا پڑنے لگ گیا. یہی ہوتا ہے پھر، پہلے بھی نہیں کھایا جاتا تھا، اب نہیں کھایا جاتا. پہلے سخل غذا ختم کر کے دودھ پہ لے آئے تھے، اب یہاں پہ بھی لکوڈ پہ لینا پڑتا ہے. ہو گیا، اس کے بعد میں نلی بھی نکال لو، قصہ ختم، جا رہا جان دو. یہی حال میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، یہی حال آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کدالی کا تخرجون میں یہ ہے. اچھا، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ بتایا گیا کہ تم یہاں پہ ٹیمپرری ہو، تھوڑے دن میں ختم ہو جاتے ہو، یہ تو آدمی کو خود بھی ذہن اس کا دودھ لیا ہوا ہوتا ہے پہلے سے. کدالی کا تخرجون جو ہے وہ کدالی کا، یہ بعض بعد الموت کو، بعض بعد مرنے کے بعد کی پوری زندگی کے نقشے کو مستحضر کرنے کے لیے ہے کہ اتنا تو ان کے پاس ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ نے جتنی تفصیلات بتائی ہیں موت کے بعد کی زندگی کی، وہ آنکھوں کے سامنے ہیں، ان پر یقین ہے، اپنے مشاہدے سے زیادہ، اپنے وجدان اور ذوق سے زیادہ، اپنے دیکھے سے زیادہ نبی کی بات پر یقین ہے. تو اب بعض جیسے ہی ذہن تازہ ہو گیا کہ ہاں اللہ پاک ایسے ہی پھر ہمیں بھی اٹھانے والا ہے، تو پھر وہ پورا نقشہ کہ جب اٹھیں گے تو پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. اب بھائی لمبی پنچایت ہے، اب یہ یہاں چار دن کی زندگی میں اس کو جو ہے نا بگاڑ لینا صحیح نہیں بنتا ہے. پھر اسی دن سے آدمی کے دل کے اندر ایک خاص قسم کا تغیر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دھیرے 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 اثر دیے بغیر نہیں رہتا. آج تھوڑا، کل تھوڑا، پھر تھوڑا، پھر تھوڑا، بشرطے کہ فکر تازہ ہوتی رہے برابر، فکر میں تجدید ہوتی رہے، نئی فکر برابر ہوتی رہے، اور فکر جاری رہے، اس کے اثرات یہ ہونا ضروری ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جو آثار ہے اس میں نظر کرو، غور کرو. کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے اللہ پاک نے زندہ فرما دیا زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. ان ذلک لمحیی الموتی، بے شک یہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. اور دوسری جگہ پر ایک جگہ پر اسی مضمون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں زندہ کرتا ہوں زمین کو تو اس میں سے جو چیزیں نکالتا ہوں تو وہ تمہارے کتنے نفع کی ہیں اس میں غور کرو، میرا کتنا بڑا احسان تمہارے اوپر ہے اس میں غور کرو، تمہاری زندگی کے لیے میں نے کیا کیا جتن کیے ہیں اس میں غور کرو، کیسا پورا نظام چلایا ہے تمہارے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، چند دن عائش کرنے کے لیے، اس پہ غور کرو. ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ ہوئی. کوئی غلہ باہر آ جائے، پھل باہر آ جائے، سورج کو بھی اپنا کام کرنا پڑ رہا اس میں، چاند کو بھی اپنا کام کرنا پڑ رہا اس میں، ہواؤں کو بھی اپنا کام کرنا پڑ رہا اس میں، زمین کو اپنا کام کرنا پڑ رہا ہے، پانی کو اپنا کام کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو اپنا کام کرنا پڑ رہا ہے، آسمانوں کی گردش کا نظام ہے، پورا پورا ایک بڑا نظام ہے. تو یہ نعمتیں صبح سے شام تک استعمال کر رہے ہو تو شکر ادا کرو. ایک اس پہلو سے غور و فکر کی دعوت دی، اور ایک اس پہلو سے غور و فکر کی دعوت دی کہ جیسے تمہارے سامنے اس کی باغ و بہار آتی ہے ویسے اس کا زوال نزدیک ہی تمہارے سامنے آ جاتا ہے، اور جیسے تمہارے سامنے اس کی باغ و بہار آئی تم اس کا زوال پہلے دیکھ کے ہی اس کو دیکھ رہے ہو. اب یہ جو پودے نئے نئے پودے اگتے ہیں، یہ کب، جب یہ پہلے ختم ہو چکے ہیں گزشتہ کے، بلکہ اب یہ نئے اگرے نا، یہ نئی زندگی اس موت کے بعد کے مشاہدے پر ہے نا، اس لیے اس کی موت کا مشاہدہ پہلے کرا ہے کہ یہ مری ہوئی حالت جو ہے نا، یہ گزشتہ سال بھی تو بہار ہی تھی یہاں پہ، گزشتہ سال بھی تو اسپرنگ آئی تھی یہاں پہ، اس کے اندر زندگی تھی، آثار تھے، بہجت تھی، رونق تھی، سب تھی. تو وہ موت کا استحضار، وہ فنائیت کا استحضار، کہہ رہے ویسی چیز ختم ہو گئی تھی پھر یہ نہیں آ گئی. کبھی اس پر غور و فکر کی دعوت دی گئی، اس سے زندگی کو سمجھایا گیا کہ تمہاری زندگی بھی ایسی ہی ہے. بس باضابطہ جگہ جگہ یہ ہے، کم از جگہ سن آج اب الکفار نبات ہو، بارش کی طرح ہے تمہاری زندگی، یعنی بارش سے اگنے والے پودوں کی طرح ہے تمہاری زندگی بھی. جیسے اس میں نشیب و فراد ہے ایسے اس میں نشیب و فراد ہے، پھر وہ پیلا ہو جاتا ہے، پھر کچرا ہو جاتا ہے، پھر ہوائیں ادھر ادھر اڑائی پھرتی ہیں، تو خود تمہارا بھی یہی حال ہو جائے گا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے. اس زمانے میں جو ہے تھوڑا سا بہت زیادہ تمدن چونکہ نہیں تھا، تو ایک کوڑے کے اوپر سے گزرے جس میں مردوں کی ہڈیاں پڑے ہوئے تھے، کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی، کپڑے جو ہیں وہ پھٹے پھرانے حالت میں پڑے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد غلاظتیں پڑی ہوئی تھی. کوڑے کی جگہ پر تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، اب ڈمپ کرنے کا سسٹم اس زمانے میں کہاں ہوتا ہے دیہات میں، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں، وہ ایک جگہ پڑی ہو جاتی ہیں تو وہ برسوں تک ویسی پڑی رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ وہی کھانے ہیں بہترین جو آج غلاظت کی شکل میں ہیں، یہ وہی کپڑے ہیں جو زرق برق تھے جن کو پہن کے لوگ جناب والا متوجہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو شان بگاڑا کرتے تھے، بڑائی کا معیار بنا رہے تھے کہ ہمارے کپڑے ایسے تمہارے کپڑے ایسے، سب یہ کوئی آپ ہی ہے. اور پھر یہ وہی کھوپڑیاں ہیں جن کے اندر بڑی بڑی آرزویں، بڑی بڑی حسرتیں، بڑی بڑی خواہشیں، ارمانے، اور بڑا غرور اور فخر اور اپنے سب کچھ ہونے کا دماغ یہ تھا، یہ وہی کھوپڑی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا انجام ہے، جس کو رونا ہو روئے. صحابہ کرام سب رونے لگے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ دنیا اللہ کی نظر میں مری ہوئی، یعنی یہ دنیا اللہ کی مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ بے حیثیت ہے، مضمون اس کا وہ نکلتا ہے، حدیث تو لمبی ہے تھوڑی، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. جب اس بے ثباتی کا استحضار اس فنائیت سے، موسم بہار کے سے پہلے کی خزاں کا استحضار کے ساتھ میں، اور خود اس موسم بہار کے جانے کے جو ہمیشہ ہمارے سامنے ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے، اپنی دنیا اپنی زندگی کی بے ثباتی، بے حقیقتی، اس پہ غرور نہیں کرنے کا، اس کے اوپر یعنی اس کو اس کے اندر لگ کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنے کا، وہ سارا ایک تصور، ایک سارا علم جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرما دیتے ہیں. اس کو فرمایا گیا انظروا الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ پاک کی رحمت کے اثرات کو دیکھو کہ کیسے اللہ پاک زندہ فرماتے ہیں زمین کو اس کے مر جانے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتی، بے شک وہی ہیں جو زندہ کرنے والے ہیں مردوں کو. وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. ایک جگہ پر اللہ پاک سورہ حامیم سجدہ میں فرما رہے ہیں، ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعہ، اللہ ہی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ بالکل دبی دبائی پڑی ہے، خاشعہ خشوع میں پڑی ہوئی ہے۔ فإذا أنزلنا عليها الماء، جب ہم اس پر پانی اتار دیتے ہیں تو یہ اہتزت حرکت میں آ جاتی ہے، وربت اور پھول جاتی ہے۔ ان الذي احياها لمحيي الموتى، جس نے ان کو اس کو زندہ کر دیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ انه على كل شيء قدير، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لہذا اس پر بھی اس کو قدرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زمین، انسان کے اندر اس کی ہڈی کے اخیر میں ایک باریک ذرہ ہے جو ختم نہیں ہوتا زمین میں جانے کے بعد، وہ بیج کی شکل میں رہ جاتا ہے انسان کا بیج۔ تو جب اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سور پھونکنے کے بعد میں دوبارہ مسلسل 40 سال بارش کا سلسلہ ہوگا جو کنٹینیو ہوگی دنیا میں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، تو اس میں جو ہے نا جتنے اجزاء گل گلا گئے تھے نا پورے، اللہ کے حکم سے اس ہڈی کے بیج کے اطراف میں ہر انسان کے پورے اجزاء جو ہے نا وہ جم جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ روحوں سے فرمائیں گے کہ تم اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جاؤ، تو پھر وہ داخل ہو جائیں گے، پھر زمین سے لوگ ایسے اٹھیں گے جیسے درخت کے پودے اٹھ رہے ہیں، پودوں کی طرح سارے نکل کے کھڑے ہوں گے۔ اور ایک بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے آسمان سے ایک خاص قسم کی بارش ہوگی جو انسان کی مادہ منویہ جیسی ہوگی، جس سے انسان کی تولید ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، ویسی ہوگی۔ اس سے جو ہے نا یہ سارے انسان اپنا جسم پکڑ کے وہ باہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے، اس میں یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ زمین سے نکلیں گے یہ انسان تو پودوں کی طرح سے ہوں گے اور ذہن ان کا کام کر رہا ہوگا، یعنی باشعور ہوں گے، لیکن ہوں گے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے 1000 سال تک۔ درخت سے نکل گئے جیسے کھڑے ہوئے ہیں درخت پودے، 1000 سال تو اس میں گزر جائیں گے، 1000 سال کے بعد میں پھر وہ زمین سے علیحدہ ہو کے چلنا شروع کر دیں گے ادھر 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 ادھر۔ تو پھر وہ مواقف حشر کہلاتے ہیں، پہلا مرحلہ ہے یہ انسان کی زندگی کا 1000 سال کا، اس کے بعد سے دوسرا مرحلہ شروع ہوگا پھر حشر کا، کہ وہ سب کو جمع کرنے کا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ پورے ہم کو جمع کرو، سب کو شروع کریں گے جمع کرنا، عرفات سے شروع ہو جائے گا جمع کرنا، یعنی سب کو عرفات کی طرف جانے کا حکم ہوگا، مگر وہ اتنی پبلک ہوں گی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کہ وہاں تک جانے کی نوبت کس کو آئیں گی، وہ اپنی اپنی قبروں سے نکلے نکلے تک جگہ بھر جائیں گی۔ وہ زمین کو بیل دیا جائے گا، روٹی کی طرح پتلی کر دیا جائے گا، ابھی تو بہت موٹا پیڑا ہے یہ، اس کو پتلا کر دیں گے، پھر آدمی کو اپنے کھڑے ہونے کی جگہ ملنے والی ہے، بس اتنی پبلک بھر جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں مواقف شروع ہو جائے، مواقف سے ظلمت شروع ہو جائیں گے، پھر پل صراط کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، چلو رے سب کو چلنا ہے یہاں سے، ایک برج قائم ہو جائے گا اور وہ برج پہ چلنا ہے، کہاں جانا ہے، جانا ہے بھائی یہ برج پہ سے چلنا شروع کرو، پورے انسانوں کو چلنا ہے اس پہ سے، جب اس کو پار کر کے جائیں گے تو وہاں حساب کتاب ہو کے جنت جہنم میں جانا ہے، حشر یہی ہونے والا ہے، حشر اجساد جو ہے وہ اسی زمین پہ ہونے والا ہے، ابتدا اس کی یہیں سے ہے، یہاں سے ایک برج قائم ہوگا جس کی مسافت 1500 سال کی ہے، 1500 سال لوگ چلتے رہیں گے اس پہ، اس میں مواقف ظلمت اور نور آئے گا۔ قرآن پاک میں جس کے بارے میں یہ ہے کہ منافقین کے سامنے روشنی آئی بھی جائے گی بجھ بھی جائے گی، روشنی ہوگی جب وہ چلنا چاہیں گے تو ختم ہو جائے گی، وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ تمہاری روشنی میں ہم چلتے ہیں، تو بولیں گے تمہاری روشنی میں تم چلو، ہماری روشنی میں ہم چلتے، چلتے تمہاری روشنی میں، تم ہماری روشنی میں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کا نظام ایسا ہے کہ ہر آدمی اپنے ایمان کی نور میں ہی چل سکے گا۔ فوری وبینہم بسور اللہ باب باطن فی الرحمہ وظاہرہم من قبلہ العذاب، منافقین کے سامنے اور منافقین کے درمیان ایمان والوں کے درمیان میں دیوار قائم کر دی جائے گی، ایک طرف اس کی عذاب ہوگا دوسری طرف اس کی رحمت ہوگی، وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، آج تم کچھ بھی نہیں دے رہے اپنی روشنی میں سے، تو وہ کہیں گے کہ بس تم شک میں تھے، تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب باتیں معلوم ہی نہیں جو ہم کر رہے ہیں، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين۔ مواقف ظلمت ہے، مواقف صلاح ہے، مواقف طہارت ہے، مواقف صدقات ہیں، مواقف صیام و حج ہے، موقف فلاں، موقف فلاں، 50 مرحلے ہیں اس میں۔ تو جب بھی یہ بات آتی ہے کہ کدالک تخرجون، تم ایسے نکالے جانے والے ہو، تم ایسے زندہ کیے جانے والے ہو. تو زندہ کیے جانے کے بعد کا جو پورا نظام ہے حساب کتاب کا, پھر جنت میں جانے کا, پھر جہنم میں جانے کا, وہ آنکھوں کے سامنے آدمی کی آ جائے. جن میں 10 مرتبہ جاتے آتے آنکھوں کے سامنے وہ چیز آ گئی تو دماغ سیدھا ہو جاتا اپنا, سارا غرور تکبر نکل جاتا اور آدمی اپنی غلطیوں کے اقرار میں آ جاتا اور شرمندہ ہو جاتا اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاتا. یہ فرمایا جا رہا ہے. تو کتنا بڑا سبق ہے ایک ایسی چیز کا جو ہمارے سامنے ہر سال آتی ہے اور ہم اس سے انجوائے بھی کرتے ہیں, تفریح کرتے ہیں, ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں, مختلف قسم کے پروگرام بناتے ہیں, لیکن جو اصل سبق لینے کی چیز ہے اس میں ہمارا دماغ کتنا کم چلتا ہے, مسلمان کا دماغ کتنا کم چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور فکر کرنے والا بنائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ جو صلاحیتیں آپ نے ہمارے اندر ودیعت فرمائی ہیں ان کو آپ کی معرفت کے لیے استعمال کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ آپ کی رضا کے لیے استعمال کرنے والا بنا دیجیے. آپ کے اے اللہ آپ کی بنائی ہوئی جنت کے لیے استعمال ہونے والا بنا دیجیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائیے, اس کے انوارات نصیب فرمائیے, اس کی برکات عطا فرمائیے. اے اللہ جہاں جس بات کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بھی بنائیے اور فکر کرنے والا بھی بنائیے. ہماری قوت فکریہ کو اے اللہ زندگی نصیب فرما دیجیے, اس میں حیات ڈال دیجیے, اس کے اندر صحیح کام کرنے کی صلاحیت پیدا فرما دیجیے, اس کو صحیح کام کرنے والا بنا دیجیے اور اسے صحیح فائدہ اٹھانے والا ہمیں بنا دیجیے. اے کریم کا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے. اے اللہ اس ادارے کی دنیا اے اللہ ساری حاجتوں کا تکفل فرمائیے, اس کے سارے قرضوں کو ادا فرما دیجیے, اس پر آنے والے اخراجات کا بار جو ہے اللہ آسان فرما دیجیے, میسر فرما دیجیے. قلوب کو مسلمانوں کے متوجہ فرمائیے اس کی مدد کے لیے, تعاون کے لیے. اے اللہ ہمارے لیے ہر طرح کی آسانی فرمائیے اور جو کام اس میں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول فرمائیے, اس میں اخلاص نصیب فرمائیے, اس کو آسان فرمائیے. جتنے کام کرنے والے اور کام کرنے والے ہیں سب کے دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجیے, اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے, مل جل کر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کے شروع و فتن سے ہماری ادارے کی کام کرنے والوں والیوں کی پڑھنے پڑھانے والوں والیوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ انسانی اور شیطانی شرور سے, حاسدوں کی حسد سے, شریروں کی شرارت سے, بدخواہوں کی بدخواہی سے, اے اللہ اپنوں اور پرایوں کی دشمنیوں سے, اللہ پوری پوری ادارے کی, ہم سب کی, ذمہ داروں کی, کام کرنے والوں کی, اے اللہ اور ہماری فائنانس کے ذمہ دار ساتھیوں کی, اے اللہ پوری پوری بھرپور حفاظت فرمائیے, ہر قسم کے شر سے حفاظت فرمائیے, ہر قسم کا خیر ہم تمام کے لیے اپنے کرم سے مقدر فرمائیے. اے اللہ درس کو ہمارے قبول فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ اس کہنے سننے کو اپنی معرفت کا محبت کا ذریعہ فرمائیے, قرآن پاک سے انسیت کے بڑھنے کا اس کو ذریعہ فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے سمجھنے کا شوق پیدا ہونے کا اس کو ذریعہ فرما دیجیے. اللہ اس کا نفع آئے مولا کریم خوب فرما دیجیے. اللہ اس کا نفع متعدی فرما دیجیے, اس کو پھیلا دیجیے. کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. ہم سب کو اس کی برکت سے صحت نصیب فرمائیے. اللہ ہماری روزیوں میں برکات عطا فرما دیجیے, ترقیات عطا فرما دیجیے, اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے, بیماروں سے شفا نصیب فرما دیجیے. اے مولا کریم مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے, گھروں کے اندر پیار محبت زندہ فرما دیجیے, قائم فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد والی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بس وقت کتنے بجے ہو رہا ہے؟